الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم وأخصهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين والأخص جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأسة حضران امام مظلوم آپ کی خدمت میں یعنی فکر و ثقافت و تہذیب مکتب جعفریہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ سے تعزیت کے ساتھ ہم سب مل کر پیشگاہ ہے حضرت بقیت اللہ اعظم اور بقیت اللہ فی الارض حضور تعزیت پیش کرتے ہیں اس علمنامہ مناسبت سے. ایک وبائی وجہ سے جس طرح اب ورچوئل امام بارگاہ اور شروع ہوا ہے یہ بذات خود ایک اپنے اندر ایک برکات اور فیوزات رکھتا ہے. آپ جیسے مومنین و مومنات کی دن رات کی کوشش مودت کے آپ کے سینوں میں جزن ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے, اور یہیں اس دنیا کے اندر وہ اہم ترین چیزیں ہیں جو اس دنیا سے لے کر عالم بقا تک ایک چین کی شکل میں اور ایک پل کی شکل میں بلکہ پل صراط کی شکل میں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی شیاطین الجن والانس سے نجات اور اس دنیا میں بھی آتش جہنم کی نجات کا باعث ہے. امام عظیم المرتبت کے شخصیت اور ان کی فضیلت اور مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے بھی, مگر یہ کہ خود ان کی زبان طاہر اطہر و مطہر سے جو کچھ فرامین و فرمائشات ہمیں ہمارے پاس آئے ہیں انہی کے ذریعے سے خود آپ نے تعارف کروایا, اسی کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جس موضوع کو یہاں پر مناسب سمجھا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کیا جائے وہ امام کے دور میں ان مومنہ خواتین کا کردار ہے جو کارہائے امامت اور ولایت میں مددگار عوامل کے طور پر شامل رہی ہیں اور اپنے شرعی فریضے کو ادا کیا ہے. واضح رہے کہ امام عالی مقام کی جو امامت کا مکمل دور ہے, آفیشیل امامت کا جو دور ہے وہ تقریباً 34 سال یعنی 34 ایئرز کا ہے, اور قدرے ایک بہتر ماحول کچھ حوالے سے امام کو میسر آیا تھا کچھ عرصے کے لیے. یہ اس بہتر ماحول سے امام نے استفادہ کیا اور اپنے چاہنے والوں کو اسلامی تہذیب و ثقافت کو اور اس جو ہے اسلامی فکر اور سوچ کی تعلیم فرمائی اور ان کی بنیادوں کو مضبوط کیا. اگرچہ تقریباً اس سے پہلے امام چوتھے امام کے لیے بھی 30 سال تقریباً آپ کی مدت امامت رہی ہے, اور اسی طرح چھٹے امام کے فرزند ارجمن باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھی اور امام ہادی النقی علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ بھی تقریباً اتنے ہی سال آفیشلی طور پہ ظاہری طور پہ ملتا ہے. لیکن جو ماحول اس وقت وہاں پر رہا ہے وہ ماحول ایسا مناسب ماحول نہیں تھا بنسبت اس ماحول کے جو چھٹے امام کو نصیب رہا ہے. یہاں پر دو بڑی جو ہے بادشاہتیں سلطنتیں آپس میں تصادم میں تھیں, اور ایک سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا جو بنی امیہ تھے, اور بنی عباس اپنے آغاز و عروج کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے, اور دوسری طرف بارہا جو ہے اس موضوع کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا کہ اس زمانے میں کیونکہ اسلامی مملکت کی سرحدوں کے اس پار بھی جو رابطے ہیں وہ بن چکے تھے اور اس پار سے اس پار ایک آپس میں تجارت سے باتیں نکل کر ثقافتی تبادلے اور فکری تبادلے اور علمی تبادلوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, حتیٰ کہ اس علمی ریل پیل کی وجہ سے حکمران بھی مجبور تھے کہ کچھ تھوڑی بہت سرمایہ کاری لوگوں کو کم سے کم مطمئن رکھنے کی حد تک یا اس علمی حلقے کو خاموش رکھنے کے لیے تھوڑی بہت سرمایہ کاری کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بغداد کے اندر بیت الحکمہ کے نام سے ایک دار الترجمہ وجود میں آتا ہے جس میں دیگر زبانوں سے کتابوں کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں, اور اسی طرح بعض عربی جو لٹریچر ہیں یا چیزیں ہیں اس کو دیگر زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. ایسے چیلنجز تھے اس وقت کی امت اسلامیہ کے سامنے کہ جس کے کئی پہلو تھے, کوئی ایک پہلو نہیں تھا. سب سے بڑا جو تھا وہ سیاسی انحراف تھا. سیاسی انحراف کا جو مسئلہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ جس کی وجہ سے تمام مسائل جو سوسائٹی کے اندر نظر آ رہے تھے دینی حوالے سے, فکری حوالے سے, اس کا جو ہے بنیادی بلکہ 99% حصہ طاقت اور خزانہ اور ظاہری جو کنٹرول اور تسلط ہے وہ غیر صالح ہاتھوں میں ہونا تھا. دوسرا اسی کے اندر جو ریلیٹڈ اور چیزیں تھیں کہ اسی طاقت اور پیسہ اور اقتدار کے بل بوتے پر امت کی جو ڈائریکشن ہے اسے مسلسل غلط سمت میں ڈالا جا رہا تھا. یہاں تک کہ نوبت اب یہاں پر آئی تھی کہ بیسک اور بنیادی بہت سارے جو سنسٹیو قسم کے امت کی آئیڈیالوجی یا عقائد تھے ان عقائد کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہو رہی تھی اور اسے بدلنے اور تبدیل کرنے اور چینج کرنے کی جو ہے مستقل جو کوشش شروع سے رہی تھی وہ بہت زیادہ جو ہے عروج کی شکل میں یہاں پر آئی تھی. اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ امت کی امید تھی جس کی ڈائریکشن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایک ایسی امید کہ جس میں امت ہمیشہ اس امید کے ساتھ جی رہی تھی اور اس انتظار میں جی رہی تھی کہ آخر کار ایک عبد صالح ولی امام معصوم کا ظہور ہوگا, آمد ہوگی, جس کے نتیجے میں کمزور اور پسے ہوئے لوگ اوپر آ جائیں گے, باصلاحیت باتقوی پرہیزگار لوگ فرسٹ لائن پہ نظر آئیں گے, وہ جو بد کردار اس وقت پہلی لائن پہ نظر آ رہے ہیں وہ نچلی لائنوں پہ چلے جائیں گے, یا اپنی اصلاح کریں گے یا پھر جو ہے وہ اپنی عاقبت کا شکار ہوں گے. اب اس امید کو بدلنے کی بھی وہاں پر کوششیں ہو رہی تھی. جھوٹے مہدویت کے دعوے دار سامنے آ رہے تھے اور اس سلسلے میں من گھڑت قسم کی جھوٹی احادیث کو بھی پیش کیا جا رہا تھا, اور ایسے جو ہے ان احادیث کی بعض احادیث کو ایسے ٹویسٹ کیا جاتا تھا یا ڈائریکشن اس کی یا تشریحات اس کی بدل دی جاتی تھی. ایک طرح سے ایک فکری کشمکش اور ایک فکری تصادم اور ٹکراؤ کی سی کیفیت موجود تھی جس کو آپ ایک ورڈز میں ثقافتی تہذیبی ٹکراؤ کہہ سکتے ہیں. کہ جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ثقافت کہتے ہیں, کلچر کہتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. وہ مفہوم جو یہاں یورپ کے اندر اس کی جو تشریحات ہیں اس تشریحات سے ہٹ کر ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ سیاسی عمل کے لیے ایک کھلی سیاسی مبارزاتی اور جدوجہد کے لیے گراؤنڈ اب بھی میسر نہیں تھا, اس لیے امام والی مقام نے ثقافتی جدوجہد کا عمل شروع کر دیا اور فکری بنیادوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ 4000 سے زیادہ شاگرد مختلف جو ہے علوم کے شعبوں میں مختلف فیکلٹیز میں تربیت پا رہے تھے امام کی اس عظیم درسگاہ کے اندر, اور ان 4000 شاگردوں میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی تھی, اور ان میں جو مشہور ترین اور ولیہ اور عارفہ قسم کی جو خواتین ہیں کہ بقول علامہ حلی کی اس مشہور صحابی کی بہن ہیں جس کو زرارہ ابن عیون کہا جاتا ہے. جو سامعین مسلسل میرے ساتھ رہے ہیں گزشتہ سالوں سے انہیں تھوڑا بہت زرارہ ابن عیون کے بارے میں معلوم ہے. یہاں پر صرف ایک امام کے جو ہے قول مبارک کو نقل کر کے میں آگے بڑھوں گا, اسی سے زرارہ آپ کے لیے واضح ہوگا کہ زرارہ کون ہے. زرارہ اپنے زمانے کا مالک اشتر بھی ہے, زرارہ اپنے زمانے کا ابوذر بھی ہے, زرارہ اپنے زمانے کا سلمان بھی ہے, زرارہ اپنے زمانے کا جندب بھی ہے, زرارہ اپنے زمانے کا ابن عباس بھی ہے, زرارہ اپنا زمانے کا سب کچھ ہے. ائمہ کی اتنی خدمت کار ہے, عالم ہے, فاضل ہے, سمجھدار ہے, رازدار ہے, پرہیزگار ہے, کردار کے اعتبار سے ہر لحاظ سے, کہ امام فرماتے ہیں کہ لولا زرارہ, اگر زرارہ جیسی شخصیت نہ ہوتی تو میرے اور میرے آبا و اجداد کی جو علمی میراث تھی احادیث اور اس کی تشریحات کی شکل میں, تفسیر اور اس کی تشریحات کی شکل میں, علم کلام میں, مختلف جگہوں میں, یہ سب ضائع ہو جاتی. زرارہ جیسے مخلص سمجھدار، دیندار، انٹلیکچوئل شخصیت، عالم فقیہ نے ان احادیث کو جو ہے مرتب کیا، ان کو کتابی شکل میں ڈالی، پھر ان کتابوں کی کاپیاں بنوائی، ان کو مختلف جگہوں میں بھیجا. اب جب جو علمی درسگاہ کا تسلسل تھا اس کو برقرار رکھا ہوا الاخر ہی. یہ اس زرارہ ابن آیون جیسی شخصیت کیسے جو ہے ائمہ معصوم علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، چھٹے امام سے وابستہ ہوئے اور اس مقام تک پہنچے، ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس معرفت اولیاء تک پہنچانے والی ایک خاتون نظر آئے گی، اور یہ خاتون امام کی شاگرد ہیں اور زرارہ ابن آیون کی بہن ہے، جن کا نام ہے ام الاسود. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے خاندان کا جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہے وہ غیر مسلمان رہا ہے شروع میں، کیونکہ اس خاندان جو آیون قوم سے تعلق رکھتی تھی، آیون قوم شیبانی کہتے ہیں، شیبانی قوم جو ایک عیسائی قوم تھی، اور ام الاسود کا بیک گراؤنڈ غیر مسلمان ہونے کے باوجود جب اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور عصمت و طہارت کے ہاتھوں میں پرورش پاتی ہے فکری اور ثقافتی اعتبار سے، تو پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کا بھائی اس مقام کو چھو جاتا ہے، بہن خود اس مقام میں پہنچتی ہے. لہٰذا آج جو تھوڑی سی ڈسکشن ہے وہ بہن کے حوالے سے ہے اور دیگر ایسی نامور خواتین کے حوالے سے ہے. ام الاسود کے جو والد ہیں وہ تین اماموں، یعنی امام یعنی زرارہ کے والد یا ام الاسود کے والد کہہ سکتے ہیں، تین اماموں یعنی چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کے جو نامور صحابی ہیں، جن کا نام میں پہلے بھی لے چکا ہوں کیونکہ وہ ہمارے برصغیر کے قریب ترین علاقے سے ان کا تعلق ہے، کہ جو قوم آج جو ہے مہاجر ہے یا ان کی مخصوص شکلی ساخت اور مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے چن چن کر بعض ملکوں میں نشانہ اور ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، وہ ہے ہزارہ قوم. اور یہ جو شخصیت تھی جس نے اس آیون شعبانی یا ام الاسود اور زرارہ کو جو ہے اسلام کی طرف لایا تھا، وہ کون تھے؟ خالد کابلی تھے جنہوں نے ان کو دین اسلام کی طرف لایا تھا. امام کے عظیم اور نامور صحابی خالد کابلی، جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی یہاں پر آیا ہے. یہ عظیم خاتون جو کہ زرارہ ابن آیون کی بہن ام الاسود سبب بنتی ہیں کہ زرارہ محضر حضور امام میں دوزانو یہ تلمس کرتا ہے اور زرارہ ابن آیون بن جاتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے کہ فرمایا لولا زرارہ لضیعت میراث ابی و میراثی، فرمایا اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے اور میرے باپ کی علمی میراث ضائع ہو جاتی، جس طرح کی بہت ساری جو ہے اس طرح کی چیزیں ضائع ہوتی رہی ہیں. بہرحال اس کی علمی جو صلاحیت کے حوالے سے اور قابلیت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ایک صحابی ہیں جو آج کل ایک دعا کی وجہ سے اس صحابی کا نام بھی مشہور ہے. جب سے کورونا وائرس شروع ہوا ہے آیت اللہ بہجت نے جو ایک مشہور دعا تعلیم فرمائی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ ہے داؤد رکی. یہ داؤد رکی جو مشہور صحابی عارف باللہ ہیں، اللہم اجعلنی فی درک الحسین اللتی تجعل فیہا من تریت جیسی دعا جس نے جو ہے تعلیم فرمائی ہے، اس نے جو روایت کی ہے ان کی علمی صلاحیتوں کے حوالے سے، ام الاسود کی عرفانی شخصیت کے حوالے سے، ان کی جو اخلاص و مخلصانہ اور فہم و فراست اور سمجھداری کے حوالے سے، کس طرح کی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دو بہنیں شاگرد ہیں سیدہ اور منت کے نام سے، انتہائی عالم و فاضل ہیں. اور یہ دو بہنیں جو سیدہ اور منت کے نام سے ہیں، یہ دونوں بہنیں امام کے حضور زانو یہ تلمس کرتی ہیں، مقام اجتہاد کو پہنچتی ہیں، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یہ مقام اخلاق کو کراس کر کے، مقام عرفان کو کراس کر کے اولیاء اللہ تک پہنچ جاتی ہیں. انہی صحابی کی دیگر روایات کے اندر دیکھیں تو صرف ان دو بہنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یا ام الاسود کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 50 سے زیادہ جو ہے ایسے خواتین، محترم خواتین اور طالبات اور مجتہدات و عارفات کا ذکر ملتا ہے کتب رجال و احادیث میں، جو نہ صرف جو ہے علمی اعتبار سے اس مقام تک پہنچی تھی بلکہ معاشرے میں ایکٹیو تھیں، بہت فعال کردار ادا کرتی تھیں، بات یہاں تک صرف نہیں ہے۔ مرد حضرات جو ہے، یقیناً آپ سب مومنین ہیں اور مومنین میں یہ چیز بالکل نہیں پائی جاتی، لیکن عام سوسائٹی کا کلچر یہ ہے کہ جب خاتون کو آگے دیکھتے ہیں تو مرد میں ایک قسم کی رقابت یا جس کو آپ جلسی کہہ دیں شروع ہوتا ہے، جو کہ مومنین میں یہ صفت نہیں۔ بہت سے مردوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے پاس تو طالب علم مرد چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فلاں مسئلے میں ہمیں بتائیے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا، آپ عاقلہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، اس مسئلے میں میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، علمی اعتبار سے بھی میں آپ سے پیچھا ہوں، آپ میری معلمہ ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ ہے کیا، امام نے کیسے اس مسئلے کے بارے میں بیان فرمایا، یہاں پر استدلال کیسے کیا جائے، اس کی انالائسس کیسے کیا جائے۔ اور یہ جو خواتین ہیں یہ جو ہے انہیں تعلیم دیتی ہیں۔ کئی شاگرد ہیں جن کی اساتذہ کے ناموں کی فہرست کو تلاش کیا جائے تو جہاں زرارہ ملے گا، جہاں پر اور صحابی ملیں گے، وہاں پر ان خواتین میں سے کسی کا نام بھی ملے گا جو اس مقام پر ملے گا۔ ظاہر ہے صرف یہی خواتین نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کی خواتین میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بیٹیاں، بیویاں، مائیں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس ایک جلسے کے اندر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن دو کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے جو چھٹے امام کے زمانے اور اسی عصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ ہمارے لیے واضح رہنا چاہیے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کے گرانے کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ ان کی مائیں ہیں، ان کی بیٹیوں کی شکل میں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئے تطہیر کے زمرے میں ہیں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، عام خواتین ہیں، بعض کنیزیں ہیں، بعض جو ہے عام کسی خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، یہ ایک طرف یہ مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کیونکہ ارحام المطہرہ ہیں، ایک معنی میں اس لحاظ سے ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، خاص کر ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے حوالے سے، وہ بہت ہی اونچا ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے۔ لہذا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ان خواتین کے کردار کو دیکھیں کہ جو آلریڈی ایک قلبی ایک اثر و رسوخ پیدا کر چکی ہیں، آلریڈی اس اٹیچمنٹ اور وابستگی کی وجہ سے ایک نفسیاتی مثبت اثر رکھتی ہیں ماننے اور چاہنے والوں کے اوپر، تو اب یہاں پر بہت ساری ائمہ کی بیٹیاں اور بیویاں آتی ہیں اور اپنے اس الہی ذمہ داریوں کو کارہائے امامت و ولایت کے اندر انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ یقیناً اس کے جو ثمرات اور اثرات مرتب ہوں گے وہ دورس بھی ہوں گے، گہرے بھی ہوں گے، خالص بھی ہوں گے اور مخلص بھی ہوں گے۔ اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت چھٹے امام کی والدہ ماجدہ، جناب قریبیہ یا قریبہ یا فاطمہ، جو المعروف ہیں کنیت کے نام سے ام فروہ کے نام سے، ام فروہ بنت قاسم بنت ابو بکر کی بیٹی، بنت محمد، قاسم بنت محمد بنت ابو بکر، جناب ابو بکر کے بیٹے، بیالوجیکل بیٹے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، محمد اور مولائے کائنات کے منہ بولے فرزند یا تربیت یافتہ فرزند، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی جو ہے بیٹی جو ہے ام فروہ ہے۔ نسلی بیٹے جناب ابو بکر کے ہیں، لیکن تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، پلے بڑے اور منہ بولے بیٹے جو ہے مولائے کائنات کے ہیں۔ ام فروہ کے بارے میں ہے کہ یہ انتہائی پرہیزگار اور انتہائی ذہین اور انتہائی لائق خاتون تھی، کیونکہ عام خاتون نہیں تھی۔ خود امام، چھٹے امام اس معظمہ خاتون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ پرہیزگار اور انتہائی نیک کاموں میں پیش پیش رہنے والی خواتین میں سے تھی۔ اس معظمہ خاتون کی فضیلت اور اس کا کردار اس قدر عظیم تھا، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بہت سے لوگ جو اس عظمت کو جانتے تھے، امام کو مخاطب کرتے وقت کہتے تھے یا ابن المکرمہ، یعنی اے مکرم خاتون کے فرزند، اے انتہائی محترم اور انتہائی بلند مرتبہ رکھنے والی خاتون کے بیٹے۔ اس معظمہ خاتون کا مقام اتنا بلند تھا علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور اسی طرح سوشل اعتبار سے کہ بہت سے لوگ آپ کو محدثہ کہہ کے پکارتے تھے، یعنی وہ خاتون جو حدیثیں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہ حدیثیں جو ہے کوئی اخبار پڑھنا نہیں ہے، جب یہاں علمی اور اکیڈمک دنیا میں حدیث بیان کرنے کی بات آتی ہے تو یہ جو ہے کاپی پیسٹ والی بات نہیں ہے کہ میں نے وہاں سے کتاب سے کاپی کر لیا اور آگے پیسٹ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. جب محدثہ کسی کو کہتے ہیں، محدث کسی کو جب کہتے ہیں، تو وہ حدیث کی سند کو جانتا ہے، اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، وہ حدیث کی دلالت کو سمجھتا ہے، حدیث کی شان نزول اور شان بیان کو سمجھتا ہے، اس حدیث کی پھر دوسری حدیثوں کے ساتھ ٹیلی انالائسس کرنا، قرآن کی آیتوں کے ساتھ انالائسس کرنا، ٹیلی کرنا، یہ سارا کچھ جانتا ہے، تب جا کے وہ محدث کہلاتا ہے اور اسے عبور اور دسترس حاصل ہوتا ہے احادیث، علوم احادیث کے اوپر، تب جا کر وہ محدث و محدثہ کہلاتا ہے. تو اس معظمہ خاتون ام فروہ کے بارے میں یا قریبہ فاطمہ الکنیہ ام فروہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدثہ کے طور پر جو ہے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایات نقل کرتی تھی. حتیٰ خود با بہت سے اوقات آپ دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ روایت جو میرے والد نے بیان فرمائی تھی مجھ تک میری والدہ ام فروہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں. اور کبھی فرماتے تھے ام فروہ نے فرمایا کہ امام نے یوں فرمایا اور یوں فرمایا. پھر فرماتے تھے جب ذکر آتا تھا تو فرماتے تھے وہ ہر روز ہزار بار اللہ سے دعا کرتی تھی. اور پھر جو ایک مشہور حدیث ہے جو امام کے چاہنے والوں کے حوالے سے بیان ہوئی ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ میں ہر روز ہزار بار اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ جو ام فروہ ہزار بار جو ہے دعا کرتی تھی، وہ یہاں سے آپ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کس سیرت سے اور کہاں سے تعلیم یافتہ تھی کہ وہ کرتی تھی، کہ ام فروہ خود نقل کرتی ہیں. اور اس حدیث کو جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جو ہے فرماتے تھے کہ میں ہر روز ہزار بار اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ماننے والوں کے گناہوں کی بخشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصائب و مشکلات کے آگے علم رکھنے کے سبب صبر کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ماننے والے تو ایسے نہیں ہیں، ان کا علم اس لیول کا نہیں ہے، لہٰذا اس کے باوجود اگر وہ صبر کرتے ہیں تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں نہ کروں. دیکھیں کتنی باریکی ہے دعا کے، اور کتنی چاشنی اور محبت ہے اس کے اندر. اندازہ لگا لیجئے کہ اس معظمہ خاتون کی ایک کنیز تھی جس کی آپ نے ایسے تربیت کی تھی جیسے جناب سیدہ کائنات نے جناب فضہ سلام علیہ کی تربیت، ایسی تربیت کی تھی کہ یہ کنیز شہرہ آفاق بنی تھی اپنی پرہیزگاری، عبادت، بندگی اور اسی طرح جو ہے خدمات جو ہے اجتماعی و سماجی میں. جب اس کنیز کو تربیت کے بعد، تعلیم دینے کے بعد، ظاہر کنیز اور غلام کا سلسلہ ائمہ جب کرتے تھے تو وہ تعلیم و تربیت کے لیے خریدتے تھے، نہ کہ جو ہے صرف کنیز برائے کنیز، غلام برائے غلام کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں اکثر صحابی غلام نظر آئیں گے، اکثر مائیں ائمہ کی کنیز نظر آئیں گی آپ کو، بلکہ آٹھویں امام کے بعد جتنی ماؤں کا سلسلہ نظر آئے گا تا صاحب العصر والزمان سب کنیزیں نظر آئیں گی. آپ دیکھیں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا کے لا رہے ہیں، کس لیول تک لے کے جا رہے ہیں، ارحام مطہرہ کے لیول، ارحام مطہرہ بنتی ہے یہ کنیزیں. اور ان میں سے کچھ کنیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اصلا عرب ہیں ہی نہیں، وہ عربی اس دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں. بہرحال عزیزو یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے سیرت مطلب کیا، یہی چیزیں ہیں سر بھی. یہ سیرت کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے لیکن ٹیلنٹڈ، قابل، پرہیزگار، ایماندار، متقی لوگوں کی مدد کرو، ان کے ہاتھ پکڑ کے تھام کے لے آؤ. اگر ایک بچہ ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اعلیٰ ڈگری پا سکتا ہے، اگر اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو کیوں نہ کیا جائے. وہ یتیم ہے یا غریب ہے یا ضرورت مند ہے، اگر اس کی اس ضرورت کو پوری کی جاتی ہے وہ ایک اچھا جو ہے پروفیشنل شخص بن سکتا ہے، مفید شخص واقع ہو سکتا ہے اپنی صلاحیت خدا دادی اور ذاتی محنت کی وجہ سے، ایک عالم بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر. یہ تمام شعبے خدائی شعبے ہیں، تمام شعبے مقدس شعبے ہیں. ان میں سے اکثر شعبے جو ہے مکتب امام جعفر صادق اور درسگاہ امام جعفر صادق میں تعلیم دیے جاتے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید بھی ہمیں تاکید کرتا ہے، ہمارے ائمہ کی روایات بھی اس کے اندر تاکید کرتے ہیں. اس کنیز کو جب آپ آزاد کرنے پہ آتی ہیں، یہ کنیز جانے کے لیے نہیں جانا چاہتی، کہتی ہیں کہ دیکھیں پہلے میں شرعی لحاظ سے آپ کی کنیز تھی، اب میں جو علمی لحاظ سے میں آپ کی کنیز ہوں، کہہ رہے آپ مجھے اپنے در سے باہر نہ کریں. اللہ اکبر، کون آزاد ہونا نہیں چاہے گا؟ تصور کیجئے گا کہ جو غلاموں اور کنیزوں کی نفسیات اور سائیکی کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام بار بار خوش کرتا ہے کہ کنیز اور غلاموں کے سلسلے کو جتنا کم کیا جائے، ختم کیا جائے، ان کو جتنی پروٹیکشن دیا جائے زیادہ بہتر ہے، آزاد کرنے کے فضائل و ثواب رکھا اسی پہلو سے رکھا ہے. لیکن یہ کنیز کیسی کنیز ہے جو کہتی ہے نہیں میں کنیز ہی رہنا چاہتی، کیا چیز دیکھی ہے؟ آزادی سے پسند نہیں ہے، وہ جانتی ہے یہاں سے دوری قید ہے، یہاں رہنا آزادی ہے. میں یہاں پہ چھوٹا سا ہسٹوریکل جو نقطہ ہے وہ بھی واضح کر دوں کہ خود امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا اصل نام ہے اسما یا اسما، لیکن کنیت جو ہے وہ ام فروہ ہے، لہٰذا یہ ام فروہ سے جو ہے آپس میں کنفیوز نہ ہو جائے گا. وہ بھی ایک فعال اور عظیم خاتون تھی. بعض کے مطابق ہے کہ یہ جو بیٹی ام فروہ ہیں وہ امام کی جو ایک انتہائی جو ہے معظمہ بیوی حمیدہ ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر اہل مدینہ کے لیے اموال کی تقسیم کے لیے جایا کرتی تھی. لہذا دوسری جو اہم خاتون اس عصر میں ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے بہت ساری سینکڑوں خواتین کے درمیان، وہ خود امام عالی مقام کی بیوی اور امام موسیٰ کاظم باب الحوائش کی والدہ جناب حمیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے اور آپ کا درخشاں کردار ہے معاشرے کے اندر، علمی اعتبار سے بھی، سوشل اعتبار سے بھی، ثقافتی اعتبار سے بھی، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس معظمہ خاتون کے بارے میں اتنی باتیں کہی ہیں کہ آدمی اس کی سیرت کا جتنا مطالعہ کرے، جتنا تجزیہ کرے کم ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم جو برصغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بعض مسائل میں ہماری حالت لکیر کے فقیر کی طرح رہتی ہے، اگرچہ ہم سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، انجن کی حیثیت رکھتے ہیں جو پورے اس مشینری کو چلاتا ہے، دینی معاملات میں ہماری جہاں بھی رہیں، مشرق میں رہیں، مغرب میں رہیں، شمال میں رہیں، جنوب میں رہیں، یورپ میں رہیں، ایشیا میں رہیں، دینی معاملات میں غیرت مند لوگ ہیں برصغیر کے لوگ، اور جو ہے ساؤتھ ایشین جو لوگ ہیں وہ غیرت مند ہیں، فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بعض مسائل میں ایسی کمیاں اور خامیاں بھی موجود ہیں کہ لکیر کے فقیروں کی طرح چلتے ہیں، کہ بہت سارے اہم چیزوں سے ناواقف رہتے ہیں. لینگویج بیریئر اپنی جگہ ہوتا ہے، بہت سارا ایسا ڈیٹا ہے جو سٹل ہماری زبانوں میں ٹرانسفر نہیں ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں کی پھر اپنی پرائیورٹیز اور ترجیحات ہوتی ہیں، حتیٰ مجلس کے سننے کے بارے میں، ممبر میں خطیب کو بٹھانے کے معاملے میں لوگوں کے ٹیسٹ کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، لوگ کبھی قانون کے ٹیسٹ کو ترجیح دی جاتی ہے، کبھی اور چیزوں کو، علمی گفتگو یا خاص کر معلوماتی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی ڈیمانڈ خطیب سے نہیں کی جاتی ہیں، اور ہمیشہ ایک خاص قسم کی ڈیمانڈ رہتی ہے، جس کے سبب یہ سارے جو درخشاں قسم کے ستارے، درخشاں قسم کے کردار ہمارے تاریخ کے اندر سیرت کے طور پر، مشعل راہ کے طور پر ہمارے لیے موجود ہیں، اس سے ہم جو ہے بالکل نا آشنا رہتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ان باکردار خواتین کی جو ہے سیرت سے ہم واقف ہوں. ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ جو روایات ہمارے پاس موجود آئی ہیں، جو موجود ہیں اس وقت، اور مستند ترین روایات ہیں، مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس میں اس معظمہ خاتون حمیدہ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی بڑا اور عظیم ہے. آفیشلی طور پر امام کی جانب سے یہ معظمہ خاتون وکیل بنتی ہیں امام، امام اسے اپنا وکیل بناتے ہیں. مدینے کے لوگوں کے لیے نہ صرف جو ہے جا کے مالیات یا خمس و زکوٰۃ اور نذورات مستحقین میں تقسیم کرتی ہیں، یا ان کے جن کے جو مستحقین کے حقوق ہیں اس کی صرف ادائیگی کرتی ہیں، بلکہ یہ معظمہ بی بی شرعی و فقی مسائل بیان کرنے بھی امام کی وکیل ہے. امام معصوم کی وکیل کی بات ہو رہی ہے، اسی مجتہد کرام کے وکیل کی نہیں، عصمت و طہارت کے مرکز کی وکیل ہیں یہ. بہت سی بیویاں گزری ہیں ائمہ کی، لیکن ہر بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے، ہر بیوی اس مقام میں نہیں پہنچی ہیں. جس نے یہ صلاحیت پیدا کر لی ہے وہ اس مقام میں پہنچی ہے. ہم خاندان عصمت و طہارت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ حمیدہ مصفیٰ، پورا نام ان کا بنتا ہے زوجہ جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، ایک کنیز تھی. اور یہاں سے لے کر آپ آخری امام تک تمام ماؤں کا سلسلہ آپ دیکھیں، سب کے سب کیا ہیں؟ کنیز ہیں. اور ان میں سے دو یا تین جو ہے غیر عرب بھی ہیں. عزیزو دیکھیں، یہ بہت باریک پیغام ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، معاشرے کے کمزور لوگوں کو کے ہاتھ تھامو جس طریقے سے تھام سکتے. فکر و شعور دینے میں سب سے اہم چیز ہے، صحت اہم چیز ہے، تعلیم سب سے اہم چیز ہے. اب دیکھیں ائمہ علیہم السلام کی کس طرح شعور دیتے تھے. یہ انہی غلاموں کو خرید رہے ہیں، لا رہے ہیں، فقیہ بنا کے بھیج رہے ہیں، اولیاء اللہ بنا کے بھیج رہے ہیں. معاشرے کی وہ جو غلام بیچارہ جس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب زیادہ بولی لگائے کہ مجھے کوئی خرید کے اپنے گھر میں نوکر بنا کے لے جائے. اب اس سے نچلے درجے پر کوئی ہو سکتا ہے بندہ؟ اس سے نیچے سوشل سٹیٹس رکھنے والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ غلام آتا ہے، خالد کابلی غلام ہے. یہ غلام جب جو ہے درگاہ معصومین میں آتے تو کیا بنتے ہیں؟ سوسائٹی کی سب سے اعلیٰ ترین پرسنالٹی، عزت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے. پھر آگے جو ہے شاگردوں کے دریا کے دریا بنا دیتے ہیں، پورا اوقیانوس تیار کر لیتے ہیں. یہ سیرت ہے ائمہ کی. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہماری سوسائٹی میں ایسے جو لوگ ہیں، لائق ہیں، باوقار ہیں، ان کو ہاتھ تھامے اوپر لے کے آئے. یہ پیغام مل رہا ہے ہمیں یہاں پر. ائمہ کہہ رہے ہیں بھائی امام معصوم کی ارحام مطہرہ ایک کنیز ہے جس کا ظاہری سوشل سٹیٹس یہ ہے. وہ بیچاری جس قوم میں آئی، اس قوم میں تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. وہاں پر کوئی ادھر اسپین سے یا مراکو سے یا بربری خاندان یا امازقی سے آئی ہے، کوئی ادھر سے گئی ہے روم سے، یہاں سے وہاں پر چلی گئی ہے، کوئی ایران سے آئی ہے. زیادہ کہہ لیجئے، وہ بیچاری اپنے قوم قبیلے سے بھی دور ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. وہ منزلت کہاں پر پہنچ جاتا ہے؟ یہ معظمہ بی بی حمیدہ مصفیٰ خاتون، مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں، لیکن جو قدر متیقن یا جو یقین کی حد تک کہہ سکتے ہیں، افریقن عرب ہیں. آپ اسپین سے یا اندلس سے یا جو ہے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ آیا اندلسیہ، بربریہ، مغربیہ. مغربیہ یعنی مراکو، بربریہ وہ مراکش کے اندر وہ خاندان ہے جس کو آج جو قبیلہ ہے جس کو کہتے ہیں امازغی قبیلہ. مراکو کے اندر یہ قبیلہ پورا ایک علاقہ ہے، امازغی قبیلہ جن کو بربری بھی کہا جاتا ہے. اسی بربری سے یہ امازغی قبیلے کی ایک شاخ ہے، یہاں سے آپ کا تعلق ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام جب یہ اس خاتون کو بنوان کنیز لایا جاتا ہے تو امام باقر علیہ السلام سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. شیخ کلینی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اور اس کے بعد کہا حمد اللہ عثنا علیہ ثم قال لها مسمک. امام باقر علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بجا لایا اور اس کے بعد جو ہے اس کنیز سے مخاطب ہو کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جب کہتی ہے حمیدہ، کہتی ہے میرا نام حمیدہ ہے، امام فوراً فرماتے حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرۃ، یعنی دنیا میں تم سب کی جو ہے ہر دل عزیز اور محبوب ہو جاؤ اور آخرت میں بہت بلند و اعلیٰ و عرفا مقام پاؤ. اسی طرح جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مخاطب کر کے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ حمیدۃ سیدۃ الامام محدبۃ المصفیٰ من الاجراس الکسبیۃ الذهب. فرماتے ہیں میرے فرزند ارجمند، اے عصمت و طہارت کے مرکز، سنو حمیدہ کنیزوں کی سیدہ ہیں، انتہائی مہذب اور باکردار، با حیا باعفت خاتون ہیں، مخلص ہیں، ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک ہیں. اللہ کے فرشتوں نے اس کنیز کی حفاظت کی ہے، کیونکہ کنیزیں بیچاری کنیزیں ہوتی تھی، پھر کنیزوں کو برد فروش ہوتا تھا، پھر وہ اس کی رحم و کرم پر ہوتی تھی، تو اکثر جو ہے بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس رونما ہو جاتے تھے، بہت سے واقعات ہو جاتے تھے. امام علیہ السلام کس طرح فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی شک و شبہ موجود ہے تو پھر سنو، ہر قسم کے گناہوں اور آلودگی سے پاک ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس کی حفاظت کی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک کرامت ہے. اس انداز میں اپنے فرزند ارجمن سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کنیز کا تعارف کراتے ہیں تاکہ امام عالی مقام اس کنیز کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو جناب حمیدہ خاتون کی داستان تقریباً جو ہے والدہ ماجدہ و مکرمہ صاحب العصر والزمان عبد اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نرجس خاتون کی جیسی تقریباً شباہت رکھتی ہیں، تقریباً ایسی ہی تقریباً کہانی. وہاں پر بھی جو ہے مختلف لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے، رقم بتاتے ہیں، لیکن یہ معظمہ خاتون نہیں مانتی ہیں، یا جو ہے وہ جو رقم بتانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ معاملات جو ہے بالکل اڈیل ہو نہیں پاتی ہے، سارے معاملے خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام کا وہ مخصوص صحابی پہنچتا ہے اور انہی علامات کو دیکھ کر یہ خاتون آگے بڑھتی ہیں اور قبول کرتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں. جو رقم اسے ملتی ہے بردہ فروش کو، وہ بھی اس رقم کو واپس کر دیتا ہے، بعض روایات کے مطابق، بعض میں کہتے ہیں کہ تبرکن کچھ اٹھاتا ہے کہ اس کے بعد اس میں جو ہے خیر و برکت نہ دکھائی دیتی ہے اس کو. مستند ترین روایات کے مطابق یہ خاتون اس قدر عالمہ اور اس قدر فاضلہ ہیں، میں نے عرض کیا کہ وکیل امام قرار پاتی ہیں، اور خود امام کی موجودگی میں امام کے ٹاپ کے بہت سے اصحاب آتے ہیں امام کے پاس کوئی شرعی مسئلہ لے کر. مثال کے طور پر حج کے مسئلے میں امام کے حضور جو ہے بہت سارے ٹاپ کے جو ہے صحابی امام کے آتے ہیں، اور بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ جو ابھی گود میں ہو یا صرف ایک دو سال کا ہو، اس کی نیابت میں حج کو کس طرح انجام دیا جائے، اس سلسلے میں امام سے سوال کرتے ہیں. اس سوال کے جواب میں امام جواب نہیں فرماتے، امام فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر کی کسی خاتون کو یا کسی کنیز کو حمیدہ خاتون کے پاس بھیجو، حمیدہ خاتون تمہاری خواتین کو سکھائیں گی اور سمجھائیں گی کہ اگر بچے کی نیابت میں حج کرنا ہو تو کس طرح انجام دیا جائے. اور یہی جو مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، آج ہمارے فقہا، ہمارے علماء، شیخ کلینی سے لے کر ابھی تک، عصر غیبت و عصر حاضر ظہور سے، عصر غیبت و صغرا و کبرا سے لے کر ابھی تک، جب بچے کی نیابت میں حج کے مسئلے کو اجتہادی مراحل میں درس خارج پر بحث کرتے ہیں تو اسی کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں. کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ کہ حمیدہ خاتون نے اس وقت شرعی مسئلے کو یوں ڈسکس کیا، اس کی دلیل یوں دے دی، یوں اس مسئلے کو بیان کر دیا، یوں اس مسئلے کو تعلیم دیا. بس یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے آج اگر بچے کی نیابت میں حج کرنا ہے تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کہاں پر، یہ فکری بنیاد رکھنا، علمی بنیاد رکھنا. ایک اہم نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک جانب اس خاتون کی عصمت بیان ہو رہی ہے، وہاں پر ہمیں یہ چیز بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں خواتین کے دینی، سماجی، تبلیغی جو کردار ہونا تھا اس وقت اور آج ہمیں جو ملتا ہے کہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے. یہ جو تصور ہے کہ اگر ہم ماڈرنائز اور پوسٹ ماڈرنزم کی سوچ لے آئیں تو خاتون بن جائے ایک اٹریکٹ کرنے والا وجود، یا کسی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، یا جو ہے مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یا کمرشل جو ضروریات ہیں اس کی بنیاد پر رہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ دنیا کے لیے ایک بہترین ٹول کے طور پہ سامنے آ جائے. لیکن اگر ہم اپنی ٹریڈیشنز جو ہم نے بنائی ہیں اس کی طرف چلے جائیں تو وہ خاتون جو ہے ایک کاک شٹل جو ہے ایک بہت بڑا ٹینٹ پہن کر किसी जो है पहाड़ी के अंदर या गार नुमा किसी घर के अंदर 24 घंटा कत कैद होकर रहे, और फिर हम ऐसी अहादीस की गलत इंटरप्रिटेशन भी करें और मुकद्दस हस्तियों का उसके अंदर नाम भी ले आए और कहें कि सैयदा कायनात ने फरमाया कि औरत के लिए बेहतरीन चीज ये है कि उसकी निगाह नामहरम पर न पड़े और नामहरम की निगाह उस पर न पड़े, और इस हदीस की तशरीह फिर हम खुद से करने बैठ जाएं, और इसके मुकाबले में जनाब सैयदा का सीरत अमली, सीरत गुफ्तारी, उसके बाद आपकी बेटियों का इसकी सीरत अमली, सीरत गुफ्तारी, उसके बाद तूल तारीख में अइमा अलैहिस्सलाम की बेटियां और जो है घर की जो बाइस्मत खवातीन है उनका किरदार है, उनके गुफ्तार है, अइमा के कितने बयान है, कुरान कहते हैं सबको फिर एक खत के ऊपर क्रॉस करके साइड पे कर दें। जब जनाब सैयदा फरमाती हैं, गौर कीजिएगा, मैं अभी इसकी गहरी तशरीह की तरफ जाने के मूड में नहीं हूँ लेकिन इशारा कर देता हूँ, जब जनाब सैयदा कायनात फरमा रही हैं कि नामहरम किसी नामहरम की निगाह उस पर न पड़े और उसकी नागा न, मतलब क्या, मतलब ये कि इस अंदाज में ये खातून नामहरम के सामने ना आए कि नामहरम की बुरी निगाह को अपनी जानिब खींचने के लिए ग्राउंड फराहम करे, न जो है ये नामहरम को किसी बुरी अंदाज से बुरी नीयत से देखे, ये जनाब सैयदा मुराद ले रही है, न कि मुतलकन जो है किसी भी हाल में नामहरम की निगाह न पड़े किसी भी हाल में, ये जो एक तशरीह हमने बनाई और इसकी लाठी के अपनी बनाई गई तशरीह की लाठी को वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमारी कोई जरूरत होती है, हमारे मिजाज की डिमांड होती है, हमने बनाए हुए कल्चर की डिमांड होती है, तो वहां इस लाठी को हम इस्तेमाल करते हैं, जब दूसरी तरफ पेश आ जाए तो फिर हम अल्ट्रा मॉडर्न हो जाते हैं और फिर सारे हुदूद क़ुयूद बाहर निकाल देते हैं। हमसे मुराद यानी हमारी सोसाइटी की बात हो रही है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइड पर लोग ले जाएगा, एक सलावत पढ़ लीजिए यहाँ पर, ये नुक्ता यहाँ पर जहन रहे इस मुअज़्ज़बा खातून के हवाले से कि इमाम की मौजूदगी में शरी मसाइल बयान करने का मतलब ये है कि ये इमाम यानी मोहर तस्दीक इस्मत की मोहर की तस्दीक की मोहर लग जाती है इस खातून की इल्मी काबिलियत सलाहियत, और दूसरी तरफ खवातीन का इल्मी फिक्री सकाफती तबलीगी दौर के हवाले से, अगर ना अगर किसी खातून का तबलीगी दौर अदा करना, समाजी दौर अदा करना, सियासी दौर अदा करना, सकाफती दौर अदा करना गलत होता, इमाम की वालिदा, इमाम की जौजा ऐसे खुद इमाम वकील बना रहे हैं, ऐसे ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जाओ मदीने के डोर टू डोर चली जाओ, या बाज रिवायात में अपनी बेटी के साथ, या बाज रिवायात में वालिदा के साथ अपनी जनाब उम्मे फरवा के साथ, कि डोर टू डोर जाओ, दादार मुस्तहक जरूरतमंद के हालात देखो, उनको जो है उनकी जो हक है मबलग है वो दे दो, शरी मसाइल वहां पर डिस्कस करो, बयान करो, ये कैसे मुमकिन है, लिहाजा ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। दूसरी तरफ जो एक बारीक नुक्ता यहां से कशफ होकर सामने आता है वो ये है, क्योंकि असर गैबत की तैयारी जो है अगर कि सारे अइमा के दौर से शुरू हुआ था, और लेकिन जूं जूं वाकए करबला के बाद जो तसलसल होता है वो पीक पे चला जाता है असर गैबत के लिए, और खासकर छठे इमाम के दौर में, क्योंकि इमाम जमाना के वजूद नाजरीन मुबारक को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन पैदा की जा रही थी सोसाइटी के अंदर, और झूठे मेहदवियों के दावे और झूठी जो है अहादीस, बनी अब्बास अपनी सियासी जरूरतों के लिए अपने मुखालिफिन को जो है दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे कि हम भी वही हैं, हम बनी अब्बास हैं, लिहाजा हम भी सादात के घराने से, तो मेहदी वही तो है जो इस वक्त है, लिहाजा इनको वगैरह वगैरह, ये जो मसाइल थे, इन मसाइल में खवातीन किस तरह रोल अदा कर रही हैं और खवातीन का किरदार कितना जबरदस्त यहाँ पर अदा होता है, कि बाज जो रिवायात नजर आती हैं और बाज मुबल्लिगात खवातीन छठे इमाम के दौर में दिखाई देती हैं जो जा रही हैं और इस मसले को पैगाम इमाम को डोर टू डोर पहुंचाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, जिसको आज हम कह सकते हैं स्टडी सर्कल्स, जो कहते हैं स्टडी सर्कल्स बनाना, ये अगर आप पता नहीं आप किस माने में लेंगे इस स्टडी सर्कल से, जो स्टडी सर्कल हम करते रहे हैं या रो रहे हैं वो ये होता था कि एक शख्स जाता है, उसे पांच बंदे मिलते हैं और पांच बंदों को वो एक सब्जेक्ट के अंदर एक लेवल तक पहुंचाता है जो सिलेबस ड्रा है, उसके बाद वो आगे जाते हैं उनमें से हर एक पांच और को तैयार कर लेता है, उनमें से हर एक आगे जाके पांच और को तैयार कर लेते हैं। जब ये एक माकूल तादाद में जाते हैं तो ये फिर अगले लेवल के लिए वापस इनका इधर क्लास होती है, ये आगों को क्लास दे रहे होते हैं। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, तबलीगी मेथडोलॉजी जो नजर आएगी वो इस अंदाज की नजर आएगी यहाँ। और वकालत का जो सिस्टम, जिसके ऊपर पहले भी मैं काफी गुफ्तगू कर चुका हूं कि वकालत एक मजबूत सिस्टम था जो असर गैबत के लिए तैयारी की जा रही थी, वही फकाहत हो इश्तिहाद हो वगैरह का, इसके अंदर खवातीन का किरदार मैंने एक नमूना पेश कर दिया। देखें ये वकीला है इमाम, खवातीन बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। और फिर उस वक्त की जो पोलिटिकल सिचुएशन भी थी और सोशल निस्बतन आजादी थी, लेकिन इतनी आजादी भी नहीं थी कि ओपनली बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए इमाम सामने आजादी मौजूद हो, उसके अंदर भी खवातीन बेहतरीन रोल प्ले कर रही थी। बराखरा अरबों के अंदर किसी हद तक एक लेवल तक खवातीन को लेकर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद रहती थी, और खातून का जो है, खातून होने का जो 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 उनकी पहचान है उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, बेहतरीन तरीके से उसको जो है इस्तेफादा बरोयकार लाना और पैगाम इलाही और पैगाम इमामत और मिशन विलायत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन रोल प्ले करना है। और ये आज की बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर, ये जो है बहुत सी चीजों के अंदर ये चीज वाज़ह है। बाज उन लोगों के लिए जो बाज औकात जिनके जहनों में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, जहन में रखिए कि हमारे पास जो रिवायत आई है जिसमें ये कहा कि बाअसा का लफ्ज आया है, बाअसा वही लफ्ज बैसत है जो कि हम ईद बैसत मनाते हैं। बात यानी भेजना, भेजना एक होता है कर्रा, इमाम ने मुकर्रर कर दिया, वकील मुकर्रर किया था, घर में होती थी। ये यहाँ पे रिवायात में ये लफ्ज नहीं आया है, वाज रहे क्योंकि नया मौजू है, इसलिए मैं जरा डिटेल में बारीकियों में और रिपीटेड बयान कर रहा हूँ। लफ्ज बाअसा आया है, बाअसा इलल मदीना व अहलिहा, यानी इमाम ने मदीना शहर भेजा, यानी जनाब हुमैदा खातून मदीना शहर तशरीफ ले जाती थी और हकदार को उसका हक देती थी, शरी मसलों को बयान करती थी वगैरह वगैरह। लिहाजा ये बहुत ही अहम नुक्ता है हमारे लिए, जिसकी तरफ जो है मुतवज्जा रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात सिर्फ यहाँ तक, मैं आखिरी कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। बहुत से अहम नुकात इंशाल्लाह अगली नशस्तों में अगर तसलसल रहता है तो फिर किसी मुनासिबत में डिस्कस करेंगे, बहुत से जो अहम पहलू हैं। एक जहन में रख लीजिए कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि वसीयत जो करते हैं उनमें भी वसी बना के चले जाते हैं इमाम अली मकाम। एक खातून को वसी, अपनी बेगम है, वसी बनाकर चले जाते हैं। जनाब अबू बसीर जैसे सहाबी से यह रिवायत है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, जलील कदर सहाबी अबू बसीर। अबू बसीर का आप नाम जो है किसने नहीं सुना हो, अबू बसीर का मकाम भी वही मालिक अश्तर की तरह है, अबू मसीर का मकाम भी वही जुंदब की तरह है, अबू बसीर का मकाम भी वही जो है हबीब इब्न मुस्लिम और जनाब मुस्लिम की तरह ही है, मासूमीन तय्यबीन ताहिरीन के लिए। अभी अबू बसीर कहते हैं कि इमाम की शहादत के बाद मैं घर चला गया और मेरे सोचा कि जनाब हुमैदा खातून से जाकर जो है मैं ताजियत, जब मैं वहां पहुंचा और ताजियत के जो दो जुमले कहे थे कि जनाब हुमैदा खातून ने मेरी बातों को वहीं पे रोका और उसके बाद फरमाया, ए अबू बसीर तुम नहीं जा, काश कि तुम उस वक्त होते जब अबा अब्दुल्ला यानी अबा अब्दुल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अबा अब्दुल्ला के आखिरी लम्हात थे, तुम्हारे इमाम ने हम सब इकट्ठा कर लिया और फरमाया, खबरदार घर में कोई भी न रहे, सबको हाजिर करो, छोटा बड़ा गुलाम का जो भी है सबको हाजिर करो। ताकीद की, सब हाजिर हो चुके हैं, फरमाया अपना रसूलुल्लाह सब हाजिर हो चुके हैं। जब कहा कि सब हाजिर हो चुके हैं तो फर्जंद रसूल ने उस वक्त फरमाया, सुनो सब गौर से सुनो, इस्माउली, फरमाया मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, لا ينال شفاعتنا من استخف الصلاه الله। मैदा खातून बयान कर रही हैं, इतनी बाअज़मत खातून, ज़ौजे इमाम, अकल करने वाले अबू बसीर जैसे अजीम सहाबी इमाम के, फरमाते हैं, फरमाया ला ينال شفاعتنا, हमारे मानने वालों को जाके ये इत्तला दो, हम उनकी शफात नहीं करने वाले, इनकी शफात नहीं करने वाले इमाम, आपके मानने वाले भी हैं, फिर आप जो है कह रहे हम शफात नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात, बड़ी तकलीफ की बात, नाकाबिले बर्दाश्त थे। इमाम फरमाए मन इस्तखफा सला, जो नमाज को हल्के में ले यकीन ना पढ़े, ना पढ़े की बात नहीं हो रही है, नमाज को हल्के में ले, नमाज को, नमाज उसकी फर्स्ट प्रायोरिटीज में ना हो, नमाज उसके लिए सेकंड थर्ड प्रायोरिटी रहे। वो कहे हाँ जी ये भी करना है ये भी करना है, उनमें से एक नमाज पढ़नी है, देखेंगे बाद में नमाज के लिए क्या होता है, पहले ये काम कर लें फिर हो गया तो देखेंगे, टाइम मिला तो पढ़ेंगे, नहीं तो कजा करके पढ़ेंगे, कजा तो हमने रखा। मान इस्तखफा, इस्तखफा कहते हैं हल्के में लेना, आसान लेना, कहना कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। ये कह रहे हैं कि आखिरी जो हम सबको इकट्ठा करके तुम्हारे इमाम ने जो पैगाम दिया, फिर फरमाती है ये मुअज्जमा बीबी अबू बसीर, जाओ जाओ गली गली जाके हमारे मानने वालों को इमाम का ये आखिरी पैगाम दे दो। अबू बसीर ये अमानत है अबू बसीर तुम्हारे गर्दन पर, जाओ और हर एक, इसीलिए बात उसमें है कि अबू बसीर जब भी कहे पे बैठते थे किसी मजमे में और फर्जंद रसूल का तस्करा आता था, आपके दुखों का, मसाइब का, खिदमत का तस्करा आता था, तो अबू बसीर कहते थे अबू बसीर आप इतने जलील कदर साहबी है, आपके पास तो बड़ी जो है इससे होंगे, बड़े वाकयात होंगे, अबू बसीर कुछ सुनाओ। कहते मैं सुनाऊंगा लेकिन सबसे पहले तवज्जो दो कि फर्जंद रसूल के आखिरी अल्फाज क्या थे, वो आपको क्या बताकर गए हैं, क्या नसीहत की है, क्या वसीयत की है, गौर से सुनो। उबूदियत व बंदगी इलाही का उरूज नमाज है। मकाम उबूदियत में फायज होना चाहते हो तो मकाम उबूदियत व बंदगी, मकाम इरफान व सैर व सलूक वो नमाज के अंदर है, चाहे मुस्ताहब नमाज हो वाजिब नमाज हो, नमाज शब से ही मेराज इंसानियत की तरफ पहुंच सकता है, मुस्ताहब नमाज से ही इंसान वहां पहुंच सकता है। सजदा इस नमाज के अंदर आखिरी उबूदियत का लम्हा है कि इंसान अपने गुरूर व तकबर को उस अब्द खालिस व मुखलिस के हुजूर तोड़ कर कहता है परवरदिगारा में खाक में पेशानी मल के कह रहा हूँ कि मैं तेरा हकीर व जलील बंदा, मैं तेरा मिस्कीन व गरीब बंदा हूँ। इमाम ये फरमाना चाहते हैं खुदा के बंदे बनो, खुदा के हुजूर अपने आप को हकीर व जलील व पस्त समझना। हमने ये दुआएं दुआएं सिर्फ तुम्हें अखबार पढ़ने के लिए नहीं दिए कि जिस तरह तुम अखबार पढ़ते हो, जिस तरह तुम कोई किताब पढ़ते हो ऐसे ही पढ़ पढ़ करके पढ़ लो। दुआ करो, दुआ सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जब मजबूरी हो तो दुआ पढ़ो वगरना दुआ करो। तुम्हारा अंक अंक, जिस्म का अंक अंक गवाही दे कि तुम वाकयन खालिक के सामने से दरेज हो, उसके लिए नमाज के लिए खड़े हो गए हो। ये इमाम हमें फरमाना चाहते हैं। अजीजो मैं मुख्तसर करता हूँ, जाहिर है कि इमाम आली मकाम ने कहा रहा ये इमामत में 34 साल के अरसे पर इतनी बड़ी खदमात अंजाम दी और इधर सियासी एतबार से भी थोड़ा सा इनके लिए सुकून मुयसर हुआ तो इमाम की तरफ इनकी तवज्जो बढ़ गई, इमाम को अपनी आंखों का कांटा समझने लग गए। और मंसूर ने एक दिन कहते हैं कि अंगूर में या शहद में, इमाम को धोखे से बुलाकर अंगूर या शहद में जहर डाला, जे कि यही तरीका और रविश रही है कि जब फिक्र और सोच का मुकाबला नहीं हो सकता है, जब किरदार का मुकाबला नहीं हो सकता है, तो फिजिकली फिर उन शख्सियात को माशरे से हटाने की कोशिश में हमेशा कमजोर पस्त और जलील और हकीर लोग रखते हैं। इमाम आली मकाम को भी जहर दिया गया। रिवायत में है, कहते हैं कि जब मंसूर ने अपने दरबार में बुलाया था तो देख रहे थे कि इमाम जेर लब कुछ कह रहे थे, इमाम के लबहाए मुबारक ऐसे हिल रहे थे और उस वक्त उस मलून ने सवाल किया कि फर्जंद रसूल तुम पढ़ क्या रहे हो। उस वक्त इमाम ने जिस दुआ के बारे में बताया, अजीज ये दुआ जानते हैं कि किसकी दुआ है, ये वो दुआ है जब सैयद शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन करेगिस्तान करबला में आखिरी लम्हात में थे तो उस वक्त ये दुआ पढ़ रहे थे। और ये दुआ औरफा की दुआ है, ये दुआ दुआ है कुनूत में औरफा पढ़ते हैं, ये दुआ जो है हमें ताकीद की गई है कि इस दुआ को पढ़े। कहते हैं या उद्दती इंद शिद्दती व या गौसी इंद कुर्बती अहबिसनी बिऐनिक अल्लती ला तनाम वक्तफी बिक لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بل عاقبة للمتقين والنار للعاصين والمكذبين والظالمين। परवरदिगारा तुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम واسطہ پروردگارہ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، پروردگارہ تجھے ثقلین کا واسطہ، پروردگارہ قرآن و عترت کا واسطہ، پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت یہاں پر آن لائن مجلس میں شریک ہیں، ان کی ہم سب کی بندے حقیر کی گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، قرآن و عترت کے ماننے والے ہیں، لیکن تو غفار ہے، ارحم الراحمین ہے۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہان و کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارہ بھی مومنین و مومنات اس وقت یہاں مجلس میں آن لائن موجود ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگارہ اے قاضی الحاجات، پروردگار تجھے گرانے یا اہل بیت کا واسطہ، جعفر الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور آپ کے اہل و عیال اور ان معظمہ بیویوں کی خدمات و زحمات و اخلاص و عرفان کا واسطہ، پروردگارہ ان سب کی شرعی آبائش کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ خاص کر جو بیمار ہیں، میری فیملی میں بھی کافی سارے ڈاکٹرز اور ان کی عزیز و رشتہ دار ایک بڑی تعداد میں اس وبائی امراض میں اس وقت بیمار ہیں، اور دائیں بائیں بہت سے ممالک میں اسی طرح بیمار ہیں، التماس سے دعا کہا ہے پروردگار۔
آغاز، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ آپ نے بیماروں کا ذکر کیا تو یہاں پہ جو اسد نقوی ہیں ان کی ساس بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں کرونک کنڈیشن میں، یہ کورونا وائرس ہے، تو ان سب کے لیے اگر امایوں جی وہ مل کے پڑھ لیں ہم.
پروردگارہ جو ہمارے اسد نقوی بھائی ہیں، ان کی ساس اور دیگر جو بھی اسی طرح بیمار ہیں، اسی طرح جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، اور جس کی جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، ان سب کی برآوردی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، پروردگارہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام پنجتن پاک کا واسطہ دے کر قرآن مجید کی اس آیت کو 5 کے مقدس عدد کے برابر تلاوت کرتے ہیں، پروردگار اپنی درگاہ میں اس آیت کو قبول و مقبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا أرحم الراحمين۔ امام کی اسی دعا کو دہراتے ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام کی دعا ہے، يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند قربتي، أحرسني بعينك التي لا تنام، واكفيني بركنك الذي لا يرام۔ صحابی داود رقی کو امام نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی، انتہائی مجرب دعا، جس کے بارے میں آیت اللہ بہجت اور دیگر شہیدوں نے بھی، خاص کر شہداء مدافع حرم نے تاکید کی ہے، اس دعا کو دہراتے ہیں تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے جن کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح جو حاجت رکھتے ہیں ان کے لیے، اگر خدا نہ کردہ کوئی پریشانی رکھتا ہے، کسی قسم کی پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فی درئک الحصین التی